جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو، کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم ایک خاص موضوع پر ابتداءً تمہیدی گفتگو کرتے ہیں، ابتداءً درود پاک کی فضیلت. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی حاجتیں اور 30 دنیا کی حاجتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے پچھلے ہفتے موضوع کا آغاز کیا تھا بدشگونی توہمات، اسی موضوع کو ہم آگے لے کر آج بھی چلیں گے کہ بدشگونی اور توہمات، یہ ایک اگر انہیں عالمی بیماری کہا جائے تو یہ بھی ہرگز غلط نہ ہوگا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم اقوام کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں میں بھی ان خطوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جہاں پر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں یا رہے ہیں، کہ ان کی طرف سے بہت ساری چیزیں ان کے اندر بھی اثر پذیر ہو گئیں اور وہ چیزیں انہوں نے وہاں سے سیکھیں یا ان کے ذہنوں کے اندر وہ توہمات بیٹھ گئے. اسلام نے واضح طور پر اس بات کی مذمت فرمائی کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اسلام یہ ذہن دیتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے جس پر ایک ہر مسلمان کو یقین رکھنا ضروری ہے کہ ہر چیز کا مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. دنیا میں اسباب تو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، لیکن اسباب کی وجہ سے ہی وہ چیز ہو ایسا نہیں. مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ یہ اسباب سب عارضی ہیں، در حقیقت ان سب چیزوں کے پیچھے حکم الہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے، جس چیز کو کن فرماتا ہے وہ ہو جاتی ہے. اگر وہ نہ چاہے تو آگ جس میں صفت ہی جلانے کی ہے وہ نہ جلائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وہی آگ گلے گلزار ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک گردن پر چھری نہ چلی، حالانکہ اس کا کام کاٹنا تھا، لیکن چونکہ حکم ربی نہ تھا اس لیے وہ نہ چلی. تو جب اس طرح کی چیزیں کہ جن کی اپنی طبیعت ہی رب تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، وہ بھی حکم ربی کے آگے مجبور ہیں کہ جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتی ہیں، تو اس سے بھی بہت نچلے درجے میں کہ جن چیزوں میں کوئی صفات بھی اس طرح کی طبعی صفات نہیں ہیں، ان سے یہ اخذ کر لینا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوں گی. اچھا، بہتر ہونے کی تو پھر بھی اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا فال لیا جائے، لیکن ان سے یہ تأثر لے لینا اور ان کے بارے میں یہ گمان اور پختہ یقین اور عقیدے رکھ لینا کہ یہ چیزیں ہمارے حق میں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچے گی، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوگا، اس بات کی بھی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. بلکہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتا ہے، اسی کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اور ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے جب وہ فیصلے کرنے کے لیے جاتا ہے، ارادے کر کر ان پر عمل کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو ایسی چیزوں کی وجہ سے رکتا نہیں ہے. لیکن فی زمانہ بھی پرانے زمانوں کی طرح اور جاہلیت کا جو دور تھا اور زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے یا غیر مسلم قوم تھے یا جو آج ہیں ان کی طرح بعض مسلمان بھی بسا اوقات بہت ساری چیزوں سے بدشگونی لے رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو جانے انجانے کے اندر اپنی زندگی میں اس طور پر حاوی کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ گویا یہی چیزیں ہی سب کچھ کرنے والی ہیں۔ ستاروں کو دیکھ لیجئے، نمبرز کی تقسیم کو دیکھ لیجئے، اعداد و شمار کو دیکھ لیجئے کہ بھئی یہ نمبر ہی جو ہے وہ میرے حق میں جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے ان میں ان تمام باتوں کو اختیار کرنے کی یا ان پر یقین رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ اصل وہی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں بیان کیا کہ نحوست یا اگر نقصان انسان کو کچھ پہنچتا ہے تو وہ اس کے اپنے گناہوں کے ہی کرتود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما چکا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو تمہیں نیکی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تمہیں گناہ پہنچے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی جانب سے ہے۔ انسان کا جو نفس، انسان جو گناہ کرتا ہے، وہ جو برائیاں پہنچتی ہیں در حقیقت وہ ان گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں تاکہ اس کی نحوست سے ہماری زندگی پاک صاف ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر، سنتوں پر عمل کر کے ایسی پاکیزہ زندگی گزاریں جس میں نحوست نام کی کوئی چیز بھی ہرگز ہرگز نہ ہو۔ ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں، آئیے ہم موضوع سے متعلق کچھ کالز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی،
مذہب جلیل یونان سے الحمدللہ باب المدینہ کراچی حاضر ہوا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، عورت گھر اور گھوڑے کو منحوس سمجھنا کیسا؟
جی ہاں، عمومی طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے، اچھا گھوڑا تو اب اتنا زیادہ شہروں میں استعمال نہیں ہوتا لیکن بہرحال جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں، اور گھر اور عورت کا تصور بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی عورت کی شادی ہو کر گھر میں آئی ہے، اب شادی ہونے کے بعد، بہو کے آنے کے بعد اگر گھر پہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہوا تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یوں ہی کوئی گھر خریدا، اس گھر میں شفٹ ہوئے، اس کے بعد سے آزمائشوں کا سلسلہ ہوا تو اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضرت سعد بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تو الو کوئی چیز ہے، نہ مرض کا اڑ کر لگنا، نہ نحوست، ان تینوں چیزوں کی نفی فرما دی۔ الو کو آج ہمارے ہاں بھی، الو جو جانور ہے اس کو جو ہے وہ بدشگونی سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، تو اس کو بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ ایک جانور ہے، اس کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ بیماری اڑ کر لگنے کے اوپر ہم پچھلے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور تیسرا یہ کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ بھئی یہ منحوس ہے تو یہ بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر کسی چیز میں نحوست ہو تو گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں ہوگی۔ اب اس حدیث مبارک کا شرح بیان کرتے ہوئے مفسرین، شارحین حدیث نے بیان کیا، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، گھوڑے میں، گھر میں اور عورت میں، اور جبکہ ان چیزوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ بیان کیا گیا اس حدیث مبارکہ کا مطلب کہ یہاں پر جو ان چیزوں کی نحوست بیان کی گئی وہ فی نفسی ہی ان چیزوں کی ذات سے نحوست نہیں ہے کہ گھوڑا خود منحوس کوئی چیز ہے، حالانکہ گھوڑا تو جو ہے وہ افضل جانوروں کے اندر سے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے اوپر سواری فرمائی اور جہاد میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ عورت سے متعلق احادیث طیبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے اندر جن چیزوں کی طرف رغبت دی گئی ان میں عورتوں کا ذکر فرمایا۔ اور گھر ویسے ہی حاجت اصلیہ کے اندر ہے کہ انسان گھر کے بغیر زندگی کہاں گزار سکتا ہے، تو ان چیزوں میں نحوست نہیں ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی کسی اور چیز میں نہیں ہوتی، جب ان میں نہیں ہے تو پھر کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے. اور دوسرا یہ فرمایا کہ فی نفسی ہی ان میں نحوست نہیں ہے، ہاں ان کی نحوست کیا ہے؟ فرمایا ان کی نحوست یہ ہے کہ عورت کا شوہر کا نافرمان ہونا، اور عورت کی نحوست اس کا بانجھ ہونا ہے. بانج عورت بھی منحوس نہیں ہے، لیکن اگر اس سے جو نحوست کا جو آگے نتیجے کی بات کریں کہ ایک نقصان ہے یا فائدہ نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ عورت بانج ہو بچے پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہ ہو، تو یہ تو پھر بھی کوئی ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کی طرف بندہ رغبت نہ کرے. حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، تو اس چیز کی طرف رغبت دی گئی. تو اس وجہ سے عورت سے رک جانا کہ یہ عورت بانجھ ہے اس لیے اس سے نکاح کوئی نہیں کرتا، تو یہ ایک وجہ تو چلیں بنتی ہے، لیکن فی نفسی عورت کوئی منحوس چیز نہیں ہے. دوسرا فرمایا گھر، گھر کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ گھر کی نحوست یہ ہے، گھر منحوس نہیں ہے، گھر کی نحوست یہ ہے کہ مسجد سے اتنا دور ہو کہ وہاں اذان کی بھی آواز نہ آتی ہو. گھوڑے کے بارے میں فرمایا کہ گھوڑا منحوس نہیں، لیکن گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے، سرکش ہو تو اسے گھوڑے کی نحوست قرار دیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ تینوں چیزیں بھی بذاتی ہی بنفسی ہی خود منحوس نہیں ہیں. ہاں ان کے بعض اوصاف ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ نحوست کی صورت پائی جاتی ہے، وہ اوصاف جن میں پائے جائیں گے تو ان سے بچنے کے جو ہے وہ کہا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت گھر اور گھوڑا جو ہے وہ منحوس ہیں، ایسا ہرگز نہیں. جی مزید کال.
سر میرا سوال یہ ہے، ظہر اور عصر اور عشاء تینوں نمازوں میں جو فرض اور سنتیں بھی ہیں، اور اخری رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے، یہ مجھے جواب دینا.
جی مزید کال.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ محفل پہ بیانات وغیرہ کر کے اجرت لینا کیسا ہے؟
جی مزید کال.
مولوی ستاری عرض کر رہا ہوں آپ سے، عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹی ہے، قضا ہے، کیا وہ ظہر کے فرض پڑھ یا پڑھا سکتا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دے.
جی پہلا سوال ہمارا کہ ظہر عصر اور عشاء کی آخری رکعتوں میں کیا پڑھیں. ظہر عصر اور عشاء جو چار فرض ہیں، ان کی پہلی دو رکعتوں کے اندر تو سورہ فاتحہ بھی واجب ہے اور ساتھ میں سورت ملانا بھی واجب ہے. آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ یا سورت واجب نہیں ہے، ہاں البتہ سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے اگر کوئی تین بار سبحان اللہ کسی نے پڑھی یا اتنی مقدار میں کھڑا رہا تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، افضل ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. بعض لوگ ان آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا حکم ہے. تو پریشان نہ ہوں، اگر آپ انفرادی طور پر نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آخری دو رکعتوں کے اندر سورت ملا لینا مستحب ہے، یہ آپ کے لیے ثواب کا ہی باعث ہوگا. ہاں اگر امام ہے تو اسے منع ہے کہ وہ پڑھے گا تو مقتدیوں کے اوپر نماز طویل ہو جائے گی، اس لیے اسے منع کیا گیا، لیکن اگر وہ بھی پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا، چاہے بھول کر پڑھے چاہے جان بوجھ کر ادا کرے. باقی جو سنتیں ہیں چار رکعت والی، ان کی تمام رکعتوں میں چاہے وہ پہلی دو ہوں یا آخری دو ہوں، ان میں سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملانا واجب ہی ہے. دوسرا سوال یہ کہ بیانات پر اجرت لینا کیسا. واعظ و نصیحت پر بیان کے اوپر اجرت لینا عالم کے لیے جائز ہے، البتہ نعت خوانی پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے. تیسرا سوال یہ کہ کسی شخص کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کیا وہ نماز ظہر پڑھ سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے جبکہ اب تک اس نے اپنی نماز فجر ادا نہیں کی. اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں، اگر وہ شخص صاحب ترتیب ہے تو جب تک وہ اپنی فجر ادا نہ کر لے نہ خود پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھا سکتا ہے، بلکہ اس کو حکم یہ ہوگا پہلے اپنی فجر ادا کرے پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرے. اور اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ خود بھی ظہر ادا کر سکتا ہے اور امامت بھی کروا سکتا ہے جبکہ دیگر شرائط امامت اس میں پائی جائیں. صاحب ترتیب سے مراد کون؟ وہ کہ جس کے ذمے میں پانچ سے زائد نمازیں جو ہے وہ نہ ہوں، قضا کی صورت کے اندر اس کے ذمے میں نہ ہوں، یا اگر ہوں تو وہ انہیں ادا کر چکا ہو، تو ایسا شخص صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ پوری زندگی کی یہ بات ہو رہی ہے۔ لہذا اگر کسی کے ذمے جو ہے وہ زیادہ قضا نمازیں ہیں، پانچ سے زائد ہیں، اگرچہ کبھی دو پر چھوڑی تھی، کبھی ایک چھوڑی تھی، کبھی تین چھوڑی تھی، یوں مختلف پوری زندگی کی، اور اب تک انہیں ادا نہیں کیا، تو وہ شخص صاحب ترتیب نہیں ہے۔ ہاں چھوٹی تھیں اور ادا کر دیں اور اب اس کے ذمے میں جو ہے وہ کوئی نماز نہیں ہے، یا ہے تو فقط فجر کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ شخص صاحب ترتیب ہے، اور یہ جب تک اپنی پچھلی نماز یعنی فجر کی نہیں پڑھ لیتا، اس وقت تک یہ ظہر کی نماز نہیں ادا کر سکتا۔ ہاں اگر ظہر کی نماز بھی اتنی لیٹ ہو گئی کہ اب اگر فجر پڑے گا تو ظہر کی بھی قضا ہو جائے گی، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ اب ایسی صورت میں جب وقت ہی ختم ہو رہا ہے تو پہلے یہ ظہر ادا کرے گا۔ جی مزید کال۔
محمد عثمان عطاری لبنان سے، فیضان الدین باب المدینہ کراچی حاضر ہوا ہوں۔ صاحب کی خدمت میں سوال یہ ہے، بعض لوگ طوطوں سے پال نکلواتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟
جی لوگ طوطے کے ذریعے سے فال نکلواتے ہیں۔ اچھا فال کا معنی کیا ہے؟ ایک تو فال یہ ہے کہ آپ کا خود کسی چیز سے فال لینا، یہ چیز میرے حق میں اچھی ہوگی، یہ چیز میرے حق میں بری ہوگی، تو اس کو اچھا فال اور برا فال جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اصل فال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، جبکہ یہ جو صورت بیان کی انہوں نے کہ طوطے کے ذریعے فال نکالتے، یہ فال نہیں نکلوایا جاتا، اصل میں یہ طوطے کے ذریعے سے گویا کہ اپنے بارے میں جو ہے مستقبل کی خبر، غیب کی خبر جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے جو بھی افراد ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا طوطا لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پرچیاں جو ہے وہ اٹھا کر دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے فال لینا مراد ہو کہ بھئی طوطا اگر اچھی پرچی اٹھا دے گا تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، بری اٹھائے گا تو ہمارے حق میں جو ہے وہ برا ہوگا، یہ بھی جو ہے وہ مراد ہو سکتا ہے اگر اس پرچی میں کچھ اس طرح کی وضاحت جو ہے وہ نہ ہو۔ تو بہرحال طوطوں سے فال نکلوانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی ہرگز اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ غائب کی خبر معلوم کرنا، مستقبل کے بارے میں یوں معلوم کرنا، یہ جائز ہی نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی یقین رکھے کہ اسے جو ہے وہ علم غائب ہے تو یہ تو کفر کی صورت بنے گی۔ بہرحال ایسا سمجھنا اور اس چیز کے اوپر عمل کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، اس ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یوں ہی ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سی لکیر ٹوٹ رہی ہے، کون سی ثابوت ہے، کون سی کہاں جا رہی ہے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے ہی جو ہے وہ عوامی باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا، ان باتوں کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کی معاملات کی حقیقت اور تاثیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کی طرف ایک مسلمان کو ہرگز ہرگز توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جی مزید کال۔
محمد مزمل عطاری لالہ موسیٰ سے، میرا یہ دارالافتاء میں سوال ہے کہ کیا گھر کے اندر اولاد کا نہ ہونا یہ عورت کے نحوست پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔
جی دوسری کال۔
میں لاہور سے بول رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ زکات دینے والے کے پاس کتنا سونا اور کتنا چاندی ہونا چاہیے، اور اپنی ضرورت کے علاوہ کتنے پیسے ہونے چاہیے جس پر زکات فرض ہے؟
جی مزید کال۔
محمد اسلم عطاری ہند کی ریاست کرناٹک کے شہر یادگیر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کہنا کیسا کہ جس وقت تم نے گناہ کیا تھا وہ وقت تمہارے لیے منحوس ہے؟
جی پہلا سوال یہ کہ اولاد کا نہ ہونا کیا عورت کے منحوس ہونے کی علامت ہے؟ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ عورت منحوس نہیں ہے، یہ ایک نحوست ہے کہ اولاد جو ہے وہ نہ ہو۔ اچھا پھر اولاد کا نہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ عورت کی وجہ سے ہی نہ ہو رہی ہو، ہو سکتا ہے کہ مرد کی وجہ سے جو ہے وہ اولاد نہ ہو رہی ہو، یا یہ کہ مرد اور عورت دونوں میں کوئی ایسی جو ہے وہ بیماری نہیں ہے، لیکن مشیت الہی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نہ ہو، تو ان وجوہات کی بنا پہ عورت کو ہرگز منحوس نہ سمجھا جائے۔ شادی کرنے سے پہلے تو آپ کو اختیار ہے کہ جناب آپ ایسے خاندان میں شادی کریں کہ جہاں کی عورتیں جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، اس کی احادیث کے اندر ترغیب دلائی گئی۔ لیکن اب شادی ہو گئی، اب اس کے بعد اگر کسی عورت کے اندر اس طرح کی کوئی جو ہے وہ کمزوری پائی جاتی ہے، اگر پائی جائے عورت میں، ورنہ اولاد نہ ہونا جیسا میں نے ابتدان بیان کیا کہ وہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، تو اب اس بنیاد پر اسے منحوس سمجھنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی جو ہے وہ دلازاری کا حکم نہیں دیتا، لوگوں کے حقوق تلف کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام دلوں کو جوڑنے والا مذہب ہے۔ اسلام ایسا ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اس بنیاد کے اوپر عورت کو منحوس قرار دے کر اسے طعنے دیے جائیں یا اس کو برا بھلا کہا جائے، تو لہٰذا ایسا سمجھنا بالکل درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ سونا اور چاندی میں 52.5 تولہ چاندی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ اگر دیگر مال ہے جیسے کرنسی ہے یا مال تجارت ہے تو اس کی جو ایویلیویٹ کیا جائے گا اسے، وہ بہرحال 52.5 تولہ چاندی سے ایویلیویٹ کیا جائے گا۔ حاجت اصلیہ سے زائد یہ مال ہونا ضروری ہے۔ حاجت اصلیہ کے اندر آپ کا اپنا گھر آ جاتا ہے اور دیگر جو ضروریات زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ کے اندر شمار ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یوں ہی جو مال نامی نہیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی پلاٹ جو ہے وہ لیا ہے اور اسے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر اس پلاٹ کی جو ہے یا اس مکان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کرائے پر ہوگی جبکہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو کر بچے۔ اگر وہ بھی بچتا نہیں، کرایہ آپ کے استعمال میں آ جاتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال ہمارا یہ کہ کسی شخص نے جو ہے وہ گناہ کیا تو اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ وقت جو ہے وہ تمہارے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت وقت منحوس نہیں ہے، منحوس تو گناہ تھا جس نے اس وقت کو بھی گویا کہ گدلا کر دیا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے پانی ہے، پانی کے اندر اگر کوئی چیز گندی گر جائے تو وہ گندی گرنے والی چیز پانی کو گندا کر دیتی ہے، پانی گندا نہیں ہوتا۔ تو یہی صورتحال وقت کی ہے کہ وقت ایک جو ہے وہ جاری پانی کی طرح جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اس وقت کے اندر اگر نیکی جو ہے وہ کرتے ہیں تو گویا وہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے اس پانی کے اندر جو ہے وہ خوشبو ڈال دی اور وہ خوشبودار ہو گیا، اور اگر ہم اس میں گناہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس میں گندگی اور بدبو ڈال دیا اور اس پانی کو جو ہے وہ ہم نے بدبودار کر دیا، گندا کر دیا۔ تو یہ اس مثال سے اپنے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وقت منحوس نہیں تھا، ہمارا وہ گناہ جو ہے وہ منحوس تھا اور اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارا وہ وقت گویا کہ جو ہے وہ گندا ہو گیا، وہ وقت جو ہے وہ گدلا ہو گیا۔ اب اسلام کے اندر تو بڑا اچھا جو ہے وہ اصول ہے کہ آپ سچی توبہ کریں تو آپ کا وہ وقت، گزرا ہوا وقت بھی صاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں انسان اگر سچی توبہ کرے تو وہ گدلا وقت بھی ہمارا انشاءاللہ صاف ستھرا ہو جائے گا، اور نیکیاں کریں تاکہ اس کی جگہ پر جو آگے آنے والا ہمارا وقت ہے وہ نیکیوں کی وجہ سے خوشبودار ہو جائے اور صاف ستھرا ہو جائے۔ جی مزید کال۔
عبدالکبیر عطاری ملیشیا سے باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی حاضر ہوا۔
جی چاند گرہن اور سورج گرہن کو منحوس تو نہیں سمجھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ اور حادثہ ہو تو اس کی وجہ سے چاند گرہن اور سورج گرہن لگتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو سورج گرہن لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کسی کی موت سے نہیں لگتا، بلکہ در حقیقت یہ اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، ظاہر فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق، اتنی روشن مخلوق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی بھی روک دیتا ہے تو پھر انسان کیا چیز ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کی نشانیوں کے ظہور کے وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر نماز خسوف اور کسوف کی تعلیم دی گئی جو سورج گہن اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے مکروہ وقت نہ ہو تو, اور جب تک چاند یا سورج جو ہے وہ کھل نہ جائے, اس کا گرہن ختم نہ ہو جائے, اس وقت تک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, ذکر و اذکار پڑھنا چاہیے. اس وقت بعض لوگوں میں اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ مشہور ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے وہ چاقو ہاتھ میں نہ رکھے یا اور اس طرح کی مختلف چیزیں, ان باتوں کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ میسیجز بھی جو ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دو فرشتے جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو گواہ بناتے ہوئے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ یوں نکاح نہیں ہوگا, نکاح کے لیے گواہوں میں انسان کا ہونا ضروری ہے, نہ صرف انسان کا بلکہ مسلمان کا, نہ صرف مسلمان کا بلکہ دو مرد مسلمان ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. تو یہ شرائط ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی بات کو جانتا ہے, اس کے کہے ہوئے کلمات کو جو ہے وہ جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہیں, کرامن کاتبین تو ہر وقت ہی جو ہے وہ ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو تھیں, اس کے باوجود بھی اسلام نے گواہ قائم کرنے کا حکم دیا. تو پتہ چلا کہ اسلام نے ہی گواہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے, اور ان گواہوں کی صفات بھی بیان کر دی گئیں کہ وہ گواہ انسان ہوں گے, مسلمان ہوں گے, اور دو مرد ہوں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی. چار عورتیں ہوں تو بھی نکاح نہیں ہوگا, ایک مرد کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, تو ہی جو ہے وہ نکاح ہوگا. کہ ایک مرد اور ساتھ میں دو عورتیں ہوں تو نکاح ہوگا. تو بہرحال اس طریقے سے جو بعض لوگ یوں نکاح کرتے ہیں, اور عمومی طور پر اس طرح نکاح کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو چھپ کر نکاح کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس نکاح کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو جائز بنانے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی درجنوں گناہ کر چکے ہوتے ہیں اور آگے بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس نکاح کے ذریعے سے بھی جس کو وہ اپنے لیے حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں در حقیقت جو ہے وہ گناہ کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا سمجھنا کرنا ہرگز درست نہیں ہے. پچھلے گناہوں سے بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے, اور آگے اگر زندگی گزارنی ہے تو والدین کی رضامندی کے ساتھ نکاح کی تمام شرائط و قیود اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے نکاح کرنا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ فاسق سے کیا مراد ہے, اس کی کتنی اقسام ہیں, اس کی پہچان کیا ہے؟ فاسق گناہگار جو ہے وہ شخص کو کہتے ہیں, کبیرہ گناہ کے مرتکب کو فاسق کہا جاتا ہے. پھر اگر وہ گناہ اس نے اعلانیہ کیا ہے, لوگوں کے سامنے کیا ہے, تو اسے فاسق معلن کہتے ہیں, اور اگر چھپ کر کیا ہے تو وہ فاسق غیر معلن کہلاتا ہے. پھر فسق بھی دو طرح کا ہوتا ہے, فسق فی العمل ہوتا ہے, فسق فی العقیدہ ہوتا ہے. فسق فی العمل کہ یہی کہ گناہ جو ہے وہ کیا, مثال کے طور پہ نماز جو ہے وہ قضا کر دی, تو اب یہ فاسق جو ہے شخص ہے. اور ایک ہے فسق فی العقیدہ کہ اعمال تو سارے پورے جو ہے وہ رکھتا ہے, لیکن عقیدے کے اندر اس کے درار ہے, جو اہل سنت کا عقیدہ اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ رکھتا ہے. تو اب بعض صورتوں میں اگر عقیدہ اس کا کفریہ ہے تو کافر و مرتد ہو جائے گا, اور اگر کفریہ عقیدہ نہیں ہے, گمراہی والا عقیدہ ہے, تو وہ بھی فاسق اعتقادی ہوتا ہے اور وہ گمراہ قرار پاتا ہے. جی مزید کال دیں.
بدشگونی کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا, ہمارے میں یہ مشہور ہے کہ خواتین ہوتی ہیں, بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ناک نہیں چھدواتی, اور کنسپٹ یہ ہے کہ اگر ناک چھدوا دی جائے تو یا تو بیوہ ہو جاتی ہے یا آزمائش کی شکار ہو جاتی ہے, مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں اس پہ, اور یا بیماری آ جاتی ہیں. اس وجہ سے ہماری برادری میں اس کو ناک چھدوانے کا سلسلہ ہی نہیں. دوسری تو ہم پرستی ہمارے یہاں یہ سمجھ لیں ایسی ہے کہ یا لباس بھی پہننے سے منع کیا جاتا ہے بیٹی کے حوالے سے, اگر رہنمائی کے بدنے پھول مل جائے ان شاء اللہ کئیوں کا بھلا ہو جائے گا.
جی مزید کال.
آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو عشر کے پیسے ہوتے ہیں, عشر کی رقم ہوتی ہے, یہ بندہ اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتا ہے جو غریب ہو؟ رہنمائی فرما دیں.
جی مزید کون.
پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں دو سوال عرض ہے. پہلا سوال یہ کہ غیر مسلم اگر مر جائے تو اس کو مرحوم کہنا کیسا اور اس پر کیا حکم لگے گا جس نے مرحوم کہہ دیا؟ دوسری بات یہ کہ اگر غیر مسلم مر گیا ہے تو اس کے اپنے میت پر اپنے پھولوں کی چادر پیش کرنا یا پھول کی چادر چڑھا دینا دے دینا ایسا کرنے والے پر کیا حکم لگے گا؟ جواب عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیرا.
جی پہلا سوال یہ کہ ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ناک نہیں چھدواتی زیور پہننے کے لیے, لونگ پہننے کے لیے جو ناک چھدوائی جاتی ہے ان کے یہاں نہیں چھدوائی جاتی. عموماً کئی جو ہے وہ عام طور پر معاشرے کے اندر کنواریوں کی ناک نہیں چھدوائی جاتی, ہاں جب شادی کا وقت قریب ہو تو پھر ناک چھدوائی جاتی ہے ایک رسم و رواج کے طور پر ہو, لیکن بہرحال یا یہ کہ یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کنواری ہے اور جب منگنی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ناک چھدوا دی جاتی ہے یا شادی کے قریب میں چھدوا دی جاتی ہے عورتوں میں ہی اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ بھئی یہ اس کا جو ہے بات پکی ہو گئی ہے. تو یہ تو ایک رسم کے طور پر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی فی نفسی ہی ناک کان چھدوانا عورتوں کے لیے جائز ہے اور یہ جائز زینت ہے جسے اختیار کرنا چاہیے, لیکن بدشگونی سمجھتے ہوئے اس چیز سے باز رہنا کہ نہیں کان بھی چھدوائیں گے لیکن ناک نہیں چھدوائیں گے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی ہم پہ نقصان آئے گا, ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے, یہی بدشگونی ہے اور بدشگونی کا حکم یہی ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اب یہ کیسے ہوگا کہ برادری سطح پر ہے تو برادری کے بڑوں کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں میں اسٹیپ لیں اور آگے بڑھیں اور اپنی بہن بیٹیوں کی جن کا ناک نہیں چھدے ہوئے وہ چھدوا دیں. ایک جائز کام بھی ہے ناجائز کام بھی نہیں ہے. تو یوں لوگوں کے اندر اس رسم کو یا جو یہ بدشگونی کا فعل ہے اس چیز کو ختم کیا جائے. یوں دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ سیاہ لباس نہیں پہنتے. سیاہ لباس فقط سوگ میں پہنا جائے یہ ضروری نہیں ہے, ویسے بھی جو ہے وہ سیاہ لباس جو ہے وہ پہنا جاتا ہے. سیاہ لباس پہننے کی ممانعت ماہ محرم الحرام کے اندر تو ہے مخصوص ایام کے اندر, لیکن اس کے علاوہ عام دنوں کے اندر سیاہ لباس پہننا منع نہیں ہے. اچھا بعض لوگ اس وجہ سے بھی فی زمانہ جو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ چلتا ہے کہ بھئی سیاہ شلوار نہیں پہنیں, کیوں نہیں پہنیں گے؟ غلاف کعبہ سے جو ہے وہ مناسبت کی وجہ سے. تو اس مناسبت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ سیاہ جو ہے وہ آپ چیز جو ہے وہ نہیں پہن سکتے یا اسے استعمال نہیں کر سکتے. غلاف کعبہ کی اپنی تعظیم اور حرمت ہے, لیکن فقط رنگت کی وجہ سے اس چیز کے پہننے کی ممانعت ہو ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر ادب اور بے ادبی کا تعلق جو ہے وہ عرف سے ہوتا ہے. کوئی بھی سیاہ رنگ کا لباس یا شلوار پہنے ہوئے دیکھ کر ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اس سے خانہ کعبہ کے غلاف کے رنگ کی بے ادبی ہو رہی ہے, ایسا ہرگز نہ سمجھا جاتا ہے نہ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے نہ کسی کے وہم و گمان میں آتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں ادب کے اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پر بے ادبی جو ہے وہ اسے قرار دیں گے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے, عام حالت کے اندر سیاہ لباس پہن سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ عشر کی رقم کیا قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, قریبی رشتہ داروں میں جو مستحق زکوٰۃ ہے اسے آپ عشر کی رقم بھی دے سکتے ہیں, اور اگر آپ عشر میں نکالا ہوا غلہ دینا چاہیں تو وہ بھی ڈائریکٹ آپ ادا کر سکتے ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ غیر مسلم کو مرحوم کہنا. غیر مسلم مرحوم کا سب سے پہلے تو معنی کیا ہے؟ مرحوم کا معنی ہے جس پر رحم کیا گیا. غیر مسلم تو قابل رحم نہیں ہے. اچھا جب تک زندہ تھا تو تھا کہ اسلام قبول کر لے, اس اعتبار سے اس کے اوپر رحمت کی جائے, اس کو اسلام کی توفیق مل جائے. لیکن جب انتقال کر گیا اور ہمارے سامنے جو ہے وہ کفر پر ہی مرا ہے تو اب یہ قابل رحم نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا یہ مستحق نہیں ہے, بلکہ اب تو یہ عذاب کا جو ہے وہ مستحق ہے. لہذا اس کے لیے کہنا جائز نہیں بلکہ کفر ہے. یوں ہی غیر مسلموں کی آرتھی میں یا اس جو ان کا مردے کو دفنانے یا جلانے جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں مسلمان کا شریک ہونا یہ حرام ہے, بلکہ بعض صورتوں کے اندر یہ کفر کی طرف بھی لے جانے والا ہے. جی مزید کال.
محمد کامران عطاری یونان کے شہر سیوا سے عرض کر رہا ہوں. دار الافتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ زیادہ بیٹیوں کی پیدائش کو برا گمان کرتے ہیں اور عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک بھی آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایک مسلمان کا بیٹیوں کو منحوس سمجھنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تک آپ کی صاحبزادی سے چلایا۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور بیٹیاں تو رب تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ یہ کفار کا نظریہ تھا کہ کفار یہ کیا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو برا جانتے تھے ان کی پیدائش کو، اور انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک کافر کا مقصد زندگی وہ دنیا ہی ہوتا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے ہی سوچتا ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ جناب عورتیں ہوں گی تو یہ ہمارے ساتھ کام کاج میں بھی ہاتھ نہیں بٹائیں گی، الٹا ہمیں انہیں کھلانا پلانا پڑے گا، نہ جنگ کے اندر ہمارا ساتھ دیں گی، تو اس لیے وہ ان کو بالکل فضول سی چیز سمجھا کرتے تھے۔ جبکہ ایک مسلمان کا مقصد زندگی رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ایک مسلمان رب تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ بیٹا ہو تو بھی شکر ادا کرتا ہے، بیٹی ہو تو بھی شکر ادا کرتا ہے۔ وہ بیٹے کی تربیت بھی اس لیے نہیں کرتا کل کو یہ میرے کام آئے گا، جو ایک سچا مسلمان ہے وہ اس لیے کرتا ہے کل کو ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن کر دین کی خدمت کرے گا، رب تعالیٰ کو راضی کرے گا، مجھے اس کی تربیت کرنے پر اللہ کے یہاں سے اجر ملے گا۔ یہ ایک مسلمان کا ہوتا ہے۔ تو جس طرح بیٹے کی تربیت پر اجر ملے گا، یوں ہی بیٹی کی تربیت کے اوپر اجر ملے گا، بلکہ بیٹی کی تربیت کے اوپر زیادہ اجر ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جو تین بیٹیوں کا ذکر ہوا، پھر دو بیٹیوں کا ذکر ہوا، پھر ایک بیٹی کا ذکر ہوا کہ ان کی تربیت کریں تو اس کے لیے جنت کی جو ہے وہ بشارت دی گئی۔ تو یہ سمجھنا کہ بیٹیاں جو ہے وہ منحوس ہوتی ہیں یا بیٹیاں پیدا کرنے والی عورت منحوس ہوتی ہے، بالکل ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کفار والی ہی باتیں ہیں جو مسلمانوں میں ان کی طرف سے سرایت کر چکی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے اقوال و افعال اور نظریات سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو بھی رب کی جانب سے نعمت ملی ہے اس پر شکر ادا کریں۔ بیٹا ہی ہمارے کل کو کام آئے یہ ضروری نہیں ہے، اور کل کو کس نے کس کے کام آنا یہ کون جانتا ہے، اور ہم یہ بھروسہ یا آسرا ہی کیوں رکھیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ ہمیں تو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ رب تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت سے بیٹوں والے ہیں جو آج ان بیٹوں کے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش ہماری یہ اولاد نہ ہوتی، ہماری بیٹیاں ہوتی۔ تو لہٰذا ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، رب تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کریں، اور اس نعمت کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ بیٹی ہے تو اس کی بھی تربیت کریں، بیٹا ہے تو اس کی بھی تربیت کریں۔ اور اس وجہ سے عورت کو جو ہے وہ منحوس سمجھنا یا برا سمجھنا، یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ بری بات ہے، اور اس کی دل آزاری بھی ہے۔ حالانکہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ممکن ہے کہ اس میں دونوں کی جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، وہ جو دے بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کرے، اور انشاءاللہ جب شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو ایسا سمجھنا ہرگز درست نہیں ہے جو ایسا سمجھتے ہیں یا کرتے ہیں یا بولتے ہیں یا آج تک بولا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، بیٹیوں سے بھی معافی مانگے، بیٹیوں کی ماں سے بھی معافی مانگے، اور رب تعالیٰ کے حضور بھی سچے دل سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹا بھی دے گا اگر ان کے حق میں بہتر ہو، اور اگر بہتر نہ ہو تو جو ہے اسی کے اوپر شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ عزوجل کل قیامت کے اندر اس شکر کے اوپر، صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ڈھیر سارا اجر انسان پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے